یا علی مدد الوائز رائے ابو علی مشنری وائز نمبر 706
21st of January 1985 Rising Means Jamaat Khanna Toronto Haji Wadi hase tiyani paje Van phal nit na tha Wadi hase tiyani paje वन फल नित नवा था सतगुर हसतिया नीपजे धर्मी नित नवा था पात्र ने परखीने प्रेमे पूजो निपाय चौद भवन तानो ए धनी पर घट छे जो गमाहे परता कपा रने पर खीने मौलाना हज़रत इमाम पेशावर पूर्व अमीनो अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वाड़ी हसे ત્યાં સિંચ છે વન ફળ નિત નવા થાય સતગુણ હશે ત્યાં નીપજે ધર્મી નિત નવા થાય એક બાગ બગીચા હો અગર ઉસકી અંદર માલી નહીં પાણી દેને વાલા ગાર્ડનર નહીં ઉસકી રખવાલી કરને વાલા નહીં तो वो बगीचा सूख जाता है बर्बाद हो जाता है। एक बगीचे के अंदर या किसी हम अफ्रीका की जबान में उसको शामा कहते हैं बाग बगीचे में फल के झाड़ हैं दरख्त हैं फूल हैं जिस तरह एक इंसान की जिंदगी के अंदर उसके बदन में से बहुत सी गंदी चीजें निकलती रहती हैं बाल भी गिरते रहते हैं हमारी जो स्किन है उसके अंदर भी लाखों सेल्स एवरी डे टूटते गिरते रहते हैं नाखून निकलते रहते हैं पसीना निकलता रहता है ऐसा ही दिनदारों एक बगीचे के अंदर फल फूल बिगड़ते हैं कुमला जाते हैं सड़ जाते हैं तो जो बाग का माली है वो एक या तो कोई कतर लेवे कैंची लेवे या छुरी वगैरह लेके उसको वो प्रून करता रहता है काटता रहता है सड़ी हुई चीजें निकालता रहता है और वो फल फूल बाग बगीचा अच्छा रहता है हरा रहता है। इसी तरह से जो जमात है वो मौला की वाड़ी है बागीचा है। मौला के इस बागीचे के अंदर फल भी हैं फूल भी हैं कांटे भी हैं। बाग बगीचे के अंदर جس طرح سے پھل پھول پتے وغیرہ عمر کے حساب سے سڑ جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اور جو نہیں گرتے تو ان کو مالی کاٹ کوٹ کے صاف کرتا رہتا ہے، ایسا ہی جماعت کے اندر اپنا رحمت کرنے والا امام اپنی بے حساب رحمت اور دیا سے یہ کام کرتا رہتا ہے. اور وہ کام کس طرح سے ہیں کہ ہم ہر روز جماعت خانے آ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. جماعت جس طرح سے باغیچہ ہے اور پھول میں سے خوشبو آتی ہے، پھلوں میں سے مٹھاس اور سواد ملتا ہے، باغ باغیچے کے اندر خوبصورت رنگ ہوتے ہیں، کئی شیڈ ہیں کلرز کے، ہر ایک کلر کے، ایسا ہی جماعت کے اندر جو جھاڑ پودے پلانٹس ہیں وہ ایک ہم انڈیویجول مومن ہیں. جس طرح سے ایک پھول میں سے خوشبو نکلتی ہے، کسی پھل کے اندر سے اچھی رنگت اور سواد ملتا ہے، ایسا ہی دینداروں ہمارے اعمال اور عمل کی خوشبو نکلتی ہے. ہم عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کا اثر ہمارے مائنڈ اور ہمارے زندگی کے اوپر پڑتا ہے، وہ ہمارے اندر خوشبو پیدا کرتی ہے. ایک اچھا مومن جو ہے، آپ اس کے پاس جا کے بیٹھو، اس کے منہ سے کوئی بھونڈی گندی بات نہیں نکلے گی. ایک مومن کے ساتھ سلوک کرو گے، وہ آپ کو ہمیشہ اچھا ہی ملے گا، وہ دغا فریب نہیں کرے گا، اس میں گندگی نہیں ہے، اس میں کوئی غلاظت نہیں ہے، اس میں کوئی ڈرٹینس نہیں ہے، وہ اندر باہر سے پاک اور اچھا ہے. یہ اس پھول کی طرح ہے کہ دکھنے میں بھی خوبصورت ہے اور اس کو کبھی سونگتے ہو تو آپ کا دل اس کی خوشبو سے خوش ہو جاتا ہے. مومن ایک پھول کی طرح ہے، یا مومن ایک پھل کی طرح ہے. ایک پکا ہوا آم لے لو، ایک پکا ہوا اورنج لے لو، آپ دیکھو اس کی کتنی اچھی خوبصورت رنگت ہے. آپ دیکھو کسی بھی پھل پھول کو اٹھا کے دیکھو، ایک ایپل لے لو، آپ خدا کی قدرت کو دیکھو اس ایپل کے اندر. اس ایپل کے اندر اگر وہ ریڈ کلر کا ہے باہر سے، تو اس ریڈ کلر کے اندر بھی تھوڑے تھوڑے شیڈ ہیں، سونگھنے سے اس میں سے خوشبو آتی ہے، کھانے سے اس میں سے سواد ملتا ہے. اسی طرح سے ایک مومن مولا کی واڑی کا پھل بھی ہے، پھول بھی ہے. پھر اس پھل کے پھول کے ساتھ پتے بھی ہوتے ہیں. تو جماعت کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو پھل بھی نہیں ہے، پھول بھی نہیں ہے، لیکن خالی پتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ نہ جن کے اعمال اچھے ہیں، نہ جنہوں نے اعمال اچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن امام کے واڑی کے بھلے پھل پھول نہ سہی، پتے تو ہیں. یہ پتے کسی کام کے نہیں مگر دکھنے میں خوبصورت ہیں. یہ پتے بھلے خوشبودار نہیں، شیڈ تو دیتے ہیں. اسی طرح سے جماعت کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے جیو بھی ہیں کہ جن جیووں کے اندر ایسی کوئی طاقت نہیں کہ کسی کا دل خوش کر سکے، یعنی نہ تو وہ پھل ہے کہ کھا کے سواد کر کے آدمی اس کو اس میں سے مزہ اٹھا کے خوش ہوئے، نہ وہ گلاب کے پھول کی طرح ہیں کہ آدمی اس کو خوشبو سونگے تو خوش ہو جائے اور اپنے کوٹ کے لیپل کے اوپر لگائے تو اس کو ڈیکوریشن ملتی ہے. لیکن وہ لوگ کہ جو پتے کی طرح ہیں، ان کے جیو ایسے ہیں کہ جن پہ اثر نہیں ہوتا، نہ وہ پھل بن سکے نہ وہ پھول بن سکے، لیکن پھر بھی اگر وہ چاہے تو شیڈ دے سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو خوبصورتی دے سکتا ہے، اور اس کی واڑی کے اندر یہ پتے بھی کام کے ہیں. اب میں نے یہ بات نکالی پھلوں کی، پھولوں کی، پتوں کی، ابھی میں آپ کو اس کا ایک تھوڑا سا ایکسپلینیشن بھی دے دوں. دیکھو دینداروں، ہم لوگ جو ادھر بیٹھے ہیں یہ ہمارا پہلا جیون نہیں. اس وقت جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم اس زندگی سے پہلے کسی اور لائف میں تھے، یہ زندگی ہماری پہلی زندگی نہیں، ہم اس کے پہلے زندہ تھے، کسی اور شکل میں تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے میں بعض آدمیوں کی یہ زندگی چھیلی زندگی ہوئے اور ان کو مرنے کے بعد دوسری زندگی نہیں ملے، لیکن ایسے تھوڑے ہوئیں گے۔ ہمارے میں میجورٹی ایسے لوگوں کی ہے کہ جو مرنے کے بعد پھر پیدا ہوں گے۔ یہ طبقے ہیں، جیو کے روح کے طبقے ہیں۔ قرآن پاک میں ہمیں اس بات کے اشارے ملے ہیں، خدا نے دو تین جگہ کہا ہے کہ یہ تم کچھ پہلی بار پیدا نہیں کیے گئے، اور یہ بھی کہا کہ تم لوگ مرے ہوئے تھے، میں نے تمہیں زندہ کیا، میں پھر تمہیں موت دوں گا، پھر زندہ کروں گا۔ ایسی 27 جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں 27 آیتیں ہیں کہ جن کے اندر ہماری زندگی، پاسٹ اور فیوچر کی زندگی کا ذکر کیا گیا ہے۔ عام مسلمان بھائی اس بات کو مانتے نہیں، اور ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ بھی نہیں۔ ہمارا اسماعیلی مذہب جو ہے وہ اسلام کے شریر میں برین کی طرح ہے، اور یہ لفظ مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کے ہیں۔ امام نے دارالسلام کے اندر ایک دفعہ تعلیقہ بھیجا تھا، مولا فرمایا کہ اسلام کے بدن میں اسماعیلی مذہب برین کی طرح ہے۔ تم لوگ، یعنی امام فرمایا کہ اسماعیلی جو ہیں وہ مسلمانوں کا لیڈرشپ لے ہوئے، ان کو لیڈ کرو، ان کو صحیح اسلام کی طرف راغب کرو۔ وہ ہم کب کریں گے وہ تو ابھی مولا جانتا ہے، لیکن مجھے یہ کہنا تھا کہ اسماعیلی مذہب جو ہے وہ اسلام کے اندر برین کی طرح ہے، مغز ہے، ایسنس ہے۔ اسلام کا ایسنس اسماعیلی مذہب ہے۔ ہمارا دین اسلام ہے لیکن مذہب ہمارا اسماعیلی ہے۔ مذہب اس کو کہتے ہیں کہ دین پہ چلنے کے طریقے کو مذہب کہتے ہیں۔ دین کے اوپر ہمارا دین اسلام ہے، اور اس دین اسلام کے اندر 73 مذہب ہیں جن کو ہم 73 سیکٹس کہتے ہیں۔ مذہب کہتے ہیں دین پالنے کا طریقہ، اس لیے ہم اپنے اسماعیلی مذہب کو اسماعیلی طریقہ کہتے ہیں، اور ہمارے مولا کے فرمانوں میں بہت دفعہ یہ طریقے کا لفظ آتا ہے۔ ہمارا طریقہ ہمارے دوسرے میجورٹی مسلمان بھائیوں سے جدا ہے۔ ہم جو سمجھتے ہیں وہ لوگ نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارے پاس ہر وقت ایک استاد رہا، ان کے پاس استاد نہیں رہا۔ وہ اسکول سے بھاگ گئے اور جنگل میں جا کے دوسرے لڑکوں کی طرح، جس طرح کھیل تماشے میں انہوں نے اسکول کا وقت نکال دیا، ہم نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے علی کو چھوڑ کر، ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں نے رسول اللہ کی آنکھیں بند کرنے کے بعد علی کو چھوڑ کر اسکول چھوڑ دیا، وہ کلاس میں سے غائب ہو گئے اور بھٹکتے رہے، ان کو استاد کی ٹیچنگ نہیں ملی، وہ جدھر تھے وہ ادھر ہی رہے۔ اور یہ ان کی کم نصیبی ہے کہ انہوں نے علی کا دامن چھوڑ دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کے وقت بھی اور اس کے پہلے بھی مسلمانوں کو کہا، میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، اور ان چیزوں کے ساتھ ایک لفظ لگا دیا جس کو عربی کے اندر ثقلین کہتے ہیں۔ ثقل کہتے ہیں وزندار، ہیوی چیز کو۔ فرمایا کہ میں اپنے بعد دو وزندار چیزیں چھوڑ جاتا ہوں۔ یہاں وزندار سے مطلب امپورٹنٹ، کہ جو بہت ہی ضروری ہوں، کہ جس کے بغیر نہیں چل سکے۔ اور ایک تو یہ ہے کتاب اللہ، دوسری میری عترت ہے۔ اگر تم ان دونوں کے ساتھ مل کے رہو گے، ان کو فالو کرو گے، تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یوں ہی نبی نے آنکھ بند کی، رسول اللہ کے آجو باجو میں رہنے والے جو بڑے صحابہ تھے، انہوں نے فوراً ہی نبی کی اس بات کو بھلا دیا، وہ تو پہلے سے ہی بھول کے بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ کی وفات سے پہلے سے ہی یہ پلان بن چکا تھا کہ جیسے ہی نبی گزر جائیں گے ہم یوں کریں گے، پہلے سے پلان بن گیا تھا اور ایسا ہی ہوا. رسول اللہ نے آنکھ بند کی اور نبی کے جو ٹاپ موسٹ صحابی تھے، میں علی کو صحابیوں میں نہیں گنتا، رسول اللہ کے اصحاب میں علی کو دوسرے مسلمان صحابہ میں لیتے ہیں، میں نہیں، کیونکہ علی خود نبی کے سکسیسر ہیں، وہ صحابی نہیں، اور علی اور نبی ایک ہی ہیں، علی اور نبی ایک ہی گھر میں ایک ہی فیملی کے ہیں، اور ہم ان کو اہل بیت کہتے ہیں. اہل بیت کو اصحاب میں نہیں گنا جاتا اور اصحاب کو اہل بیت میں نہیں گنا جاتا، اہل بیت جدی چیز ہے، اصحاب جدی چیز ہیں. تو جو ٹاپ موسٹ صحابی تھے، ٹاپ موسٹ جو 5-7 جنے تھے، انہوں نے حضرت عمر کی لیڈرشپ کے اندر نبی کا جنازہ بھی چھوڑ دیا، نبی کی دفن کریا بھی چھوڑ دی، نبی کی باتوں کو بھی بھلا دیا. میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ پلان پہلے سے بن چکا تھا، رسول اللہ کی حیاتی میں ہی بن گیا تھا کہ علی کو تخت پہ خلافت پہ نہیں بیٹھنے دینا چاہے کچھ بھی ہو جائے. بھلے نبی نے یہ بھی ڈیمانڈ کی کہ کاغذ اور قلم لاؤ تو میں تم کو رائٹنگ میں دے دوں، لیکن حضرت عمر نے، جو آدمی اٹھ کے جانے والا تھا، کاغذ اور قلم لانے اٹھا تھا، اس کا کوٹ پکڑ کے بچھا دیا اور کہا کہ یہ آدمی یعنی رسول اللہ یہ تو بیماری کے اندر بکتا ہے. بکنے کے لفظ ہیں، کاغذ قلم نہ لانے دیا، ریٹن ڈاکیومنٹ نہ بنانے دی، کیونکہ پلان پہلے سے ایسا ہو گیا تھا. چلو انہوں نے اپنا رستہ بنا لیا، دنیا کی خلافت چاہیے تھی، مل گئی. اور پھر کیا خلافت نے فتور مچایا؟ ہسٹری پڑھتے ہو، پڑھو، آپ کو پتہ لگے گا. خلافت نے وہ فتور مچایا کہ ہزاروں نبی کے چاہنے والے، علی کو پیار کرنے والے، علی نبی کے عاشق، اہل بیت کے عاشق، سچے مسلمان، خدا کی عبادت کرنے والے سچے مومن تھے، ان کی گردنیں کاٹی گئیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، ان کی آنکھیں نکالی گئیں، ان کی ناکیں کاٹی گئیں، ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے شہید کیا گیا، اور خود اتنا ہی نہیں لیکن رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے کو بھی انہوں نے کربلا کے میدان کے اندر مار ڈالا، قتل کر ڈالا. 50 برس کے بعد، کربلا کے واقعہ کے 50 برس کے بعد، دوسری صدی کی شروعات کے اندر، ایک بہت بڑے عالم کو ایک رولر نے، عراق کے ایک رولر نے، ادھر بیٹھے ہوئے بغداد کے ایک راجہ حاکم نے اس عالم کو پوچھا کہ بھلا مجھے یا حضرت یہ بتاؤ کہ اگر کوئی انسان مکھی کو مار ڈالے، مکھی کو مار ڈالے تو اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ کہتا ہے عراق والے مجھے مکھی کے مارنے کے اس کے لیے مسئلہ پوچھتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں کہ مکھی کو مار ڈالنے کا کیا فتویٰ ہے. ارے تم نے رسول اللہ کے نواسے کو مار ڈالا تو کسی نے فتویٰ نہیں پوچھا. تو ہمارے مسلمان بھائی علی کا گھر چھوڑ کے، نبی کی نافرمانی کر کے گمراہ ہو گئے. مت سمجھنا کہ یہ اسماعیلی جماعت خانے کی چار دیواری کے اندر میں یہ بات بول رہا ہوں. مولانا حضر امام کی رحمت سے میں نے 10,000 سنیوں کے اندر یہی بات کہی ہے، محض سنی بھائی. کیوں کہی؟ کہ میرے پیچھے ہتھیار ہے، ان کی ہی لکھی ہوئی کتابیں بغل میں ہیں، کسی کی طاقت ہے بول سکے؟ اور میں آپ کو جو چیز کہہ رہا ہوں وہ سنی سورسز میں بھی ہیں. گمراہ ہو گئے. لیکن ہم جو اس وقت بہت تھوڑے تھے، میں ہم سے میرا مطلب علی سے پیار کرنے والے، نبی کو چاہنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے، خداوند عالمین کی سچی عبادت کرنے والے تھوڑے سے جو مومنین تھے، انہوں نے علی کا دامن چھوڑا نہیں. ان علی کے دامن میں رہنے والوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں، بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں، اور وہ اپنی تکلیفوں میں، اپنے امتحان میں، اپنے ایگزامینیشن میں پورے رہے، سب کچھ گما دیا، ایمان نہیں گمایا، اور خدا تعالیٰ کا تو ہمیشہ سے کام رہا، خدا اپنی عادت بدلتا نہیں، کبھی بدلے گا ہی نہیں، وہ اپنے مومنوں کو، اپنے عاشقوں کو ٹیسٹ کرتا رہتا ہے، اور پھر ذرا بھی تھوڑے سے سلپ ہو جاتے ہیں تو اس کو پھر نکال دیتا ہے۔ اے جی، قرآن شریف کی اس اشارے کا یہ گنان میں پاٹ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد، مال، تمہاری بدن، تمہاری جو کچھ بھی دنیا کے اندر پوزیشن ہے، اس میں تمہارا امتحان لے گا۔ اتھر وید ماہ ام بھاکھیا شامارو تولے منی وارانو ایمان ایتیا اوچھا کھوٹا کڑی ناکش جم تمبولی کاتری ناکھے پان۔ اتھرویج سے یہاں مطلب قرآن پاک ہے، کیونکہ ہم کپی صدر جی نے کہا کہ اتھرویج تو دھنی ہے قرآن، اتھرویج ہی قرآن کا نام ہے، لیکن ہندوؤں کے اندر اسماعیلی مذہب داخل کرنے کے لیے ان کو کہہ دیا کہ دیکھو قرآن ہے وہی اتھرویج ہے، اور اتھرویج ہے وہی قرآن ہے۔ اس میں یوں فرمایا اللہ نے کہ شامارو تولے منی ورنو ایمان، مومنوں کو ٹیسٹ کیا جائے گا۔ خدا نے تو مومنوں کو تو ٹیسٹ کرنا ہے، اس نے تو نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا ٹیسٹ کرنے میں، ہر ایک نبی کو ٹیسٹ کیا، تو نبی سے جو چھوٹے تھے مومن تھے ان کو بھی ٹیسٹ کیا۔ نبیوں کا ٹیسٹ بہت بڑا تھا، مومنوں کا چھوٹا تھا، اونچے درجے کے مومن ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو فرمان کیا کہ جو خدا تعالی سے محبت کرنے والے ہیں ان کا ایمان تولا جائے گا، اور پھر جو فیل ہو جائیں گے ان کو اس طرح سے ڈسکارڈ کر دے گا، اس طرح سے کاٹ کے پھینک دے گا کہ جس طرح سے ایک تمبولی پان بیچنے والا خراب رس جو پان ہوتا ہے اس کو کاٹ کے پھینک دیتا ہے۔ یہی بات میں نے پہلے پاٹ میں آپ کو سنائی کہ جو باغیچے کا مالی ہے وہ مالی بھی اسی طرح سے سڑے ہوئے پتوں کو کاٹتا رہتا ہے، سڑی ہوئی ڈانکھڑیوں کو توڑتا رہتا ہے، تاکہ درخت جو ہے، پلانٹ ہے، وہ اچھا رہے، ہیلدی رہے۔ جماعتوں کے اندر ایسی باتیں بنتی رہتی ہیں ہر زمانے کے اندر وداؤٹ ایکسیپشن۔ ہماری اسماعیلی جماعت رہی، ہمارا نام آج اسماعیلی ہے، مولانا شاہ اسماعیل کے پہلے ہمارا نام شیعہ تھا، شیعان علی تھا، علی سے پہلے ہمارا نام کچھ اور ہوگا۔ ہر زمانے کے اندر ہم اسماعیلی ایک ہی گروپ رہے ہیں۔ جب سے دنیا بنی، ساری دنیا میں ہر زمانے کے اندر جتنے بھی لوگ تھے، چاہے 10 کروڑ تھے کہ 100 کروڑ تھے، لیکن انسانوں کا ایک گروپ ایسا رہا کہ جو سچے رستے کے اوپر رہے، اور اس زمانے کی خدا تعالی کی طرف سے ہدایت کرنے کے لیے جو نبی بھیجے گئے، اس نبی کی حکم برداری کرتے رہے۔ انسانوں کے وہ گروپ کو ہم اسماعیلی کہتے ہیں، ہم اس گروپ سے لنک چلے آتے ہیں۔ ہماری لنک 1000-2000 برس کی نہیں ہے، ہر زمانے کے اندر جو سچے مومنین تھے ان کو ہمارے مذہب نے ستپنتھی کہا، چاہے وہ زمانے کی لینگویج میں کوئی بھی زبان میں ان کا نام ہوگا، لیکن ہم نے ان کو ایک نام دے دیا، ستپنتھی۔ اور اسی کو اللہ تعالی نے قرآن شریف کے اندر عباد کہا۔ عباد کہتے ہیں، عابد کی پلورل ہے، عبادت کرنے والے۔ عبادت کرنے والے جو ہیں وہ ہر زمانے کے اندر تھے۔ تو مولا علی کے زمانے کے اندر جب خلافت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے چھین لی، ان کا حق نہیں تھا، اور علی نے ان کو کہا بھی تمہارا حق نہیں لیکن میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا. اگر علی چاہتے تو تلوار اٹھاتے, اپنا حق مانگتے, کیا ہوتا؟ اسلام ختم ہو جاتا. دشمن یہ چاہتے تھے کہ علی اپنے حق کے لیے تلوار اٹھائے, کیونکہ اسلام قائم کرنے کے لیے اسی علی نے ہزاروں آدمیوں کو, کافروں کو اپنی ذوالفقار سے مارا ہے. اور معاویہ کا باپ ابو سفیان علی کے پاس گیا بھی, اے علی کہے کو اسی طرح گھر پکڑ کے بیٹھے ہو, تمہارا حق کا خلافت, باہر آؤ میں تمہاری مدد کروں گا, تم مجھے آنکھ کا اشارہ کرو میں مدینے کی گلیاں اپنے سولجر سے بھر دوں. مولا علی کہتے ہیں او بیوقوف, او ملعون, تو مجھے بہلانے آیا ہے؟ میں تیری فطرت کو جانتا ہوں. یہی ابو سفیان ساری زندگی علی نبی کے سامنے لڑتا رہا, اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا. لیکن جب مکہ فتح ہو گیا اور یہ سب طرح کی لڑائیاں لڑ لڑ کے ہار گیا, کوئی دوسرا راستہ نہ رہا سوائے اس کے کہ یا گردن کاٹی جائے اس کی یا اسلام قبول کر لے. تو کافر تو موت سے ڈرتا ہے نا, موت سے ڈر گیا, مسلمان بن گیا. لیکن مسلمان بن گیا کلمہ پڑھ کے, دل کی کالک تو نہ گئی. مولا علی نے اس کو نکال دیا. بہت تھوڑے, اگر میں سنکھیا کہوں تو جو مجھے معلوم نہیں, لیکن جو کتابوں ہسٹری کے اندر سے معلوم ہوتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ 10,000 سے بھی زیادہ سچے مسلمان مولا علی کے پیچھے ہوتے. ان لوگوں نے بڑی بڑی دکھ اور تکلیفیں اٹھائیں. ہم اسماعیلیوں نے ہر زمانے کے اندر اپنے اماموں کے حکم پہ قربانیاں کی, تو دینداروں ہمارے اندر, ہماری جمعیت میں, ہماری فیملیز میں سب جیو ایک ہی لیول کے نہیں تھے. جو اونچی لیول کے تھے وہ پھل اور پھول کی طرح تھے کہ جو خود قربانی دے کے جماعت کو بچاتے رہے, سیوا کرتے رہے. ہماری جماعتوں کے اندر ہر زمانے کے اندر ایسے جیو رہے کہ جنہوں نے دکھ اٹھائے, تکلیفیں اٹھائیں, ہر حالت کے اندر جماعت کی خدمت کرتے رہے. ان لوگوں میں سے میں آپ کو ایک کی مثال دوں, صرف ایک کی, اس لیے کہ آپ اس میں سے کچھ سیکھ سکو. ابو ذر غفاری نام کے ایک آدمی تھے. ابو ذر غفاری مولا علی کے بڑے پیارے تھے, رسول اللہ بھی اس کو بہت پیار کرتے تھے. اس کے بڑے بڑے بچے تھے, بہت بڑی فیملی تھی. سب کو چھوڑ چھاڑ کے جب یہ رسول پاک کی خدمت میں آیا, تقریباً 55-56 برس کی عمر تھی, اور مولا کے حضور میں آ کے, علی کے حضور میں آ کے اس نے اسلام قبول کیا, اور علی نبی کی محبت اور دوستی کے اندر اس نے عبادت کی. رسول اکرم نے جب اس کو مسلمان بنایا تو بیعت کرتے وقت کہا, اے ابو ذر, اس بات کے اوپر میں تیری بیعت قبول کرتا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے حق بات کہنا. اس نے کہا, یا رسول اللہ, میں اس بات پہ بیعت کرتا ہوں کہ میں ہر وقت حق بات کہوں گا چاہے کچھ ہو جائے. اور حقیقت میں اس نے منہ میں سے نکالا ہوا وچن پورا کیا. مالدار آدمی تھا, بہت بڑا قبیلہ تھا. سب کچھ چھوڑ کے, اپنا گھر بار چھوڑ کے, اپنی کھیتر چھوڑ کے, عمر بڑی ہو گئی تھی, بچوں کو کہہ دیا میں نے خوب دنیا کے اندر عیش و آرام کیا ہے, اب میں باقی کی زندگی خدا کی راہ میں لگاتا ہوں. تو ادھر آ گیا مدینے کے اندر. سچا آدمی تھا, عابد اور پرہیزگار تھا. میں آپ کو ایک اور بات بھی کہہ دوں, ہمیں ہسٹری میں سے یہ بات کا پتہ لگتا ہے کہ عام مسلمانوں کے ساتھ مل کے جو رسول اکرم واعظ نصیحت وغیرہ کیا کرتے تھے, اس کے علاوہ دروازے بند کر کے چھپی ریت سے ایسے 40-50 آدمی تھے کہ جن کے ساتھ بیٹھ کے نبی کچھ اور گفتگو کیا کرتے تھے کہ جو عام لوگوں کو پتا نہیں ہے, یہ چیز ہم کو ہسٹری میں سے بہت ملتی ہے. ان 40-50 آدمیوں کے ساتھ تھوڑے سے اور بھی آدمی تھے, تقریباً 300 کے قریب ایسے لوگ تھے کہ جن کو اصحاب صفہ کہتے ہیں. یہ وہ اصحاب تھے کہ جو مسجد کے بازو میں ہی ایک چھوٹا سا شیڈ بنایا گیا تھا. یہ 300 آدمی اپنا گھر بار چھوڑ کے محض خدمت کے لیے ہی, کیونکہ عمر ان کی بڑی ہو گئی, بچے بڑے ہو گئے تھے اور فیملی کی کوئی بھی جواب داری ریسپانسیبلٹی ان کے اوپر نہیں تھی, تو یہ لوگ سربندی ہو گئے. یہ لوگوں نے لائف ڈیڈیکیٹ کر دی. ہمارے ہاں یہ جو لائف ڈیڈیکیشن ہے, مت سمجھنا کہ 5,000 شلنگ یا 5,000 روپیہ لے کے ہم یہ لائف ڈیڈیکیشن دیتے ہیں, اور لائف ڈیڈیکیشن انگلش لفظ ہونے کی وجہ سے ہم کو کچھ نوائی لگتی ہے. ارے یہ لائف ڈیڈیکیشن تو رسول اللہ کے زمانے میں تھی, مسلمانوں کو پتا نہیں ہے. صرف عالم ہسٹری میں پڑھ لیتے ہیں لیکن اس میں سے سیکھتے کچھ بھی نہیں. یہ 300 آدمی جو اصحاب صفہ تھے, ان کی عمریں کافی بڑی ہو گئی تھی اور فیملی کی کوئی جواب داری نہیں تھی, انہوں نے آ کے رسول اللہ کو اپنی لائف ڈیڈیکیٹ کر دیا. نبی ہم آپ کی خدمت کے اندر ہیں, اللہ کی غلامی کرنے کے لیے آپ ہمیں کوئی خدمت دو. تو نبی کسی کو واز کرنے کے لیے ادھر بھیجتے تھے, کسی کو کار سازی لینے کے لیے ادھر بھیجتے تھے, کسی کو زکات اکٹھی کرنے کے لیے بھیجتے تھے, کسی کو میسج دے کے کسی اور کے پاس بھیجتے تھے. یہ اصحاب صفہ لائف ڈیڈیکیشن کے ممبرز تھے. ان میں 40-50 ایسے لوگ تھے کہ جو ہائر گریڈ کے تھے. ان میں ایک یہ ابو ذر غفاری تھا. اس کے اوپر حضرت عثمان نے جو ظلم کیا, بات چھوڑ دو, حضرت عثمان تیسرے خلیفہ تھے اور وہ بنی امیہ میں سے تھے. عثمان کا دادا اور معاویہ اور سفیان کا دادا ایک تھا, بنی امیہ کے خاندان میں سے چلے آتے تھے, اس لیے اس کے دل کے اندر بنی امیہ کی جو محبت تھی, اس محبت کی وجہ سے اسلام کو بہت نقصان پہنچا. ایک اندھا پروفیسر ایجپٹ میں تھوڑے برس ہوئے گزر گیا. میں نصیب دار ہوں کہ میں ایسے شخص کو ملا ہوں. کیرو میں میں نے اس کی ایک دفعہ ملاقات کی تھی. اس کا نام تا حسین اندھا تھا لیکن یونیورسٹی کا پروفیسر تھا. اس نے بڑی اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ اگرچہ وہ سنی تھا لیکن اس نے جو کتابیں لکھی ہیں واللہ باللہ بالکل نیوٹرل ہو کے لکھی ہیں. اس نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان جو تھے انہوں نے ڈس آنیسٹی کی. عثمان کو اس نے اسلام کا ٹریٹر کہا ہے, جس کو ہم اردو میں غدار کہتے ہیں. اس نے کہا کہ زکات کا مال وہ اپنے رشتہ داروں اور اپنی بیویوں کے اوپر خرچ کرتے تھے, زکات کا مال. تو اس حضرت عثمان نے ابو ذر غفاری کو لکڑیاں ماری. کیوں ماری؟ جب انہوں نے بیت المال کا مال یعنی زکات کا مال, دسوند کا پیسہ اپنے رشتہ داروں اور اپنی بیویوں کے زیور اور داغینے خریدنے میں خرچ کرنا شروع کر دیا, کوئی نہ بولا, ابو ذر غفاری میں بولا اور ابو ذر غفاری نے وعدہ کیا تھا کہ یا نبی میں حق پہ رہوں گا, سچ بولوں گا. اس نے پرواہ نہ کی خلیفہ کی, اور جب خلیفہ کو کہا تو خلیفہ نے لکڑیاں ماری. لکڑیاں کھا کے بھی اس نے کہا کہ اے خلیفہ, میں نے جو کہا ہے وہ سچا ہے, چاہے تو مجھے مار ڈالے. اس نے اس کو اونٹ کے اوپر بٹھا کے معاویہ کے پاس بھیج دیا, اور وہ اونٹ کے جو کارگو کا اونٹ تھا, سواری والا اونٹ نہیں تھا, دونوں ٹانگیں زخمی ہو گئی. معاویہ نے وہاں رکھا, اس کو تنگ کیا, مارا پیٹا اور پھر اس کو واپس عثمان کے پاس بھیج دیا. عثمان نے پھر مارا پیٹا اور اس کو جنگل کے اندر اکیلا چھوڑ دیا, جہاں بالکل بھوکے پیاسے کوئی بھی شیڈ کے بغیر ڈیزرٹ کے اندر ابو ذر غفاری مر گئے. میں ڈیٹیلز نہیں دے رہا آپ کو, لیکن میں جب یہ ساری ڈیٹیلز پڑھتا تھا تو صدمے سے روتا تھا کہ مولا کے عاشقوں کو دنیا میں کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، اب واڑی کی طرف واپس آؤ، پکا ہوا آم درخت کے اوپر لگا ہے، لڑکے آتے ہیں ایک پتھر اٹھاتے ہیں اور اس کو مار کے توڑ لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ یہ آم اپنی زندگی برباد کر لیتا ہے، ختم کرتا ہے، لیکن اس لڑکے کے پیٹ میں خوشبودار طاقت دینے والا وٹامن سے بھرا ہوا رس بیچتا ہے۔ ایک مومن دنیا کے اندر کچھ کام کرتا ہے، کسی کے کام آتا ہے، مومن کے اندر سیلفشنس نہیں ہوتی، مومن دکھ اٹھا کے بھی دوسرے کا بھلا کرتا ہے، مومن دکھ اٹھا کے بھی اس آم کی طرح پتھر کھا کے آم زخمی ہو گیا، لڑکے نے پکڑ کے اس کو چوسنا شروع کر دیا، فزیکل زندگی اس آم کی ختم ہو گئی، لیکن اس کی قربانی دیکھو کہ یہ خوشبودار رس بچے کو طاقت دیتا ہے، بچے کو پوشن دیتا ہے۔ اس کو مومن ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کو ہمیشہ اٹھاتے رہتے ہیں، پالتے رہتے ہیں، گٹ پٹ کے گنان ہے، بیٹھا گنان، اس کے اندر ایک لفظ ہے، ایک پاٹ کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اے جی ست نارے سادھو دھرم نہ بے لیا، ست نہ سادھو دھرم نہ بے لیا، ایمان کے جو سادھو ہیں، جو سچے مومن ہیں، وہ دھرم کو پروٹیکٹ کرنے والے اس کے ساتھی ہوتے ہیں، کہ دھرم کو کس طرح فائدہ پہنچے، دین کی اشاعت کس طرح سے ہوئے، حق کس طرح سے پھیلتا رہے۔ دنیا کے اندر جس طرح شیطان کا یہ کام ہے کہ وہ خدا کے خلاف بدیاں پھیلاتا رہے، گندگی پھیلاتا رہے، ادھرم پھیلاتا رہے، ناستک واد پھیلاتا رہے، ارے دینداروں، اس شیطان کے سامنے یہ اللہ کی فورس ہے جن کو ہم عابد کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، حق پرست کہتے ہیں، کہ وہ شیطان کے اس پروپیگنڈا اور اس کی طاقت کے ورودھ میں دین پھیلاتے رہتے ہیں، نیکیاں پھیلاتے رہتے ہیں، اچھائیاں پھیلاتے رہتے ہیں، دکھ اٹھاتے رہتے ہیں، خدا تعالیٰ کے رستے میں لڑائی لڑتے رہتے ہیں شیطان کے ورودھ میں۔ اسی کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جہاد لکھا ہے۔ یہ ایران جو آج لڑ رہا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں جہاد ہے، ارے تم تو مسلمان کو قتل کر رہے ہو، عراق والے ایران کو قتل کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ جہاد ہے، ایرانی ہے وہ عراقیوں کو قتل کرتا ہے تو کہتا جہاد ہے، کیا یہ خدا کی لڑائی ہے کہ مسلمان مسلمان کو مارے؟ لڑائی تو یہ ہے کہ تم شیطان کی فورس کا سامنا کرو، گندگی بند کراؤ، ناستک واد بند کراؤ، خرابیاں برائیاں بدیاں گناہوں کو رکواؤ، یہ ہماری عبادت ہے اور یہ ہمارا کام ہے۔ اسماعیلیوں نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے کہ اسماعیلی لوگ حق پرستی کے اوپر رہے، اشاعت اسلام کا کام کرتے رہے، اور وہ کام صرف یہ نہیں کہ میری طرح کھڑے ہو کے واز کر لی اور پورا ہو گیا، بلکہ واز کرنے والا، عبادت کرنے والا، اس آدمی کا اندر باہر ایک جیسا ہوتا ہے۔ ایک عبادت کرنے والا جو آدمی ہے وہ عبادت کرے، واز کرے، نصیحت کرے، نیک نصیحت کرے، کسی کی مدد کرے، کسی کی خدمت کرے، مگر اس کے ساتھ اس کا ظاہر باطن ایک ہونا چاہیے۔ ہم اسماعیلی مذہب کے اندر آ کے ہماری دعا بندگی جو جماعت خانے کے اندر ہے، یا بہت سے بھائی بہن صبح آتے ہیں تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا مذہب پورا ہو گیا، دینداروں اتنا کافی نہیں ہے، آپ تین وقت کی دعا پڑھ لو اتنا کافی نہیں، یہ تو بچے بھی کرتے، آپ ہر روز جماعت خانے آ جاتے ہو اتنا کافی نہیں، کافی سے زیادہ ہماری محنت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا مذہب مضبوط ہو، ہمارا ایمان مضبوط ہو، جو جماعت خانے نہیں آتا اس کو لے کے آؤ، لیکن خود آویں تو ہم کسی کو کہہ سکے کہ تم جماعت خانے آؤ، میں ہی جماعت خانے نہیں آتا تو میں دوسرے کو کیا لاؤں گا، ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے اور ہم دوسروں کے ایمان کو مضبوط کریں۔ مذہب کا پھیلاوا یہ ہے اس کا نام ہے جہاد، جس کو ہم دین کی لڑائی کہتے ہیں، جس کو ہم ریلیجس وار کہتے ہیں، خدا کی لڑائی. خدا کی لڑائی یہ ہے نیکیاں پھیلاؤ، نیکیاں کرو، بدیوں کو روکو اور خود بھی بدی نہ کرو. اب دینداروں، اتنی باتیں کر لینے کے بعد میں آپ کو کسی اور سائڈ پہ لے جانا چاہتا ہوں. وہ سائڈ یہ ہے کہ اسی پاٹھ کے اندر کہ جماعت مولا کی واڑی ہے، جو ہمیشہ مالی کے ساتھ، مالی کی مدد اور دیکھ ریکھ کے نیچے واڑی بگیچہ ہرا بھرا رہتا ہے. تو فرماتے ہیں اسی طرح سے جماعت واڑی ہے اور گرو پیر جو ہے وہ ہمیشہ نوے نوے دھرمی بناتا رہتا ہے. دھرمی نت نوا تھائے، ہم ذرا سست ہو جاتے ہیں، کوئی تالیکا آ جاتا ہے، کوئی مشنری آ جاتے ہیں، کبھی خود خداوند مولانا حضرت امام آ جاتے ہیں، تو ہمارا ایمان پھر سے تازہ ہو جاتا ہے. جس طرح پانی کے چھینٹے ڈالنے سے گرینری ہری فریش ہو جاتی ہے، ویجیٹیشن کے اوپر پانی کے چھینٹے ڈالو فریش ہو جاتی ہے، ایسا ہی آوازیں جو ہیں وہ پانی کے چھینٹے ہیں، گنان ہے وہ پانی کے چھینٹے ہیں، فرمان ہے وہ پانی کے چھینٹے کی طرح ہے. آواز تو آپ سمجھتے ہیں، فرمان بھی سمجھتے ہیں، لیکن ایک کم نصیبی ہو گئے 25-30 برس کے اندر کہ دن بدن ہمارے لوگوں کے اندر گنان سے پیار گھٹ گیا. ایک وجہ تو یہ کہ بھاشا گجراتی گھٹ گئی، اور گجراتی زبان بھولتے جاتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے گنانوں کو سمجھنا بھی بھلا دیا. دوسری کچھ اور بھی فزیکل وجہ ہو گئی کہ بعض جگہ کے اوپر گنانوں کے ساتھ دشمنی کی گئی، گنانوں کو مٹانے کی کوشش کی گئی، گنانوں کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کی کوشش کی گئی، گنانوں کو جلانے کی کوشش کی گئی، گنانوں کا منہ بگاڑنے کی کوشش کی گئی. کسی نے گنان کا ناک کاٹ ڈالا، کسی نے گنان کی آنکھیں نکال ڈالی، کسی نے گنان کے کان کاٹ ڈالے، کسی نے کوئی انگلی کاٹ ڈالی، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ گنانوں کے شبدوں میں بھی فیر فار ہو گئے، گنانوں کے بولنے میں فیر فار ہو گئے، گنانوں کے راگ رنگ میں فیر فار ہو گئے. لوگوں کے اندر سے گنانوں کی سمجھ گھٹتی گئی، اور گنانوں میں جو چھپا ہوا خزانہ تھا وہ زمین کے اندر اس طرح سے پڑا رہا کہ جیسے ایک چھوٹی سی لوہے کی پیٹی میں ہیرے جواہرات رکھ دو اور اس کے اوپر تھوڑی مٹی ڈال دو، آہستہ 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 دھوڑ مٹی بڑھتی گئی، اور جیسے جیسے دھوڑ مٹی بڑھتی گئی تیسے تیسے وہ خزانے کی پیٹی نیچے 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 دفن ہوتی گئی. گنانوں کی یہ خزانے کی پیٹی روز بروز دھوڑ مٹی میں دفن ہو رہی ہے، اور ہم لوگ اس چیز سے محروم ہو گئے کہ جس چیز کے لیے ہمارے امام نے اشارہ کیا کہ اس پرنالیکا کو جو ونڈرفل ہے سنبھال کے رکھو، صرف تم اپنے لیے ہی نہیں، ان نسلوں کے لیے، ان جنریشنز کے لیے یٹ ٹو بی بورن. حضرت امام نے کہا جو نسلیں، جو بچے ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، ان کے لیے یہ گنانوں کا خزانہ سنبھال کے رکھو. مگر ہم نے گنانوں سے دشمنی کی، ہر ایک چیز کا خلاصہ ظاہر میں حضرت امام نہیں دیا کرتا جب تک کہ ہم اس کے پاس جا کے کچھ. تو ہمارے گنانوں کے اندر دینداروں وہ باتیں رہی، وہ باتیں کہ جو ہم کو زندگی گزارنے کے لیے موت کے پہلے اور موت کے بعد کی ہماری زندگی کے لیے جو ضروری چیزیں تھیں ہم کو گنانوں میں سے ملتی ہیں. میں آج آپ کو، ابھی میں نے کہا، ایک دوسری سائڈ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. جو ایک برس پہلے میں یہاں آیا تھا، اس کے پہلے میں 79 میں آیا تھا، 79 اور 82. میری دونوں مسافریوں میں کینیڈا کے اندر میں نے جماعتوں کا دھیان کھینچا ہے. آج میں تیسری دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں مگر کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہوں. حضرت امام نے اس کے جو لفظ ہیں وہ کبھی نہ لفظ آپ کو کہوں. میں نے فرمایا کہ جب یوگانڈا کی اندر خراب حالت ہو گئی اور ایشینز کو ایدی امین نے نکل جانے کے لیے حکم کیا تو ماں باپ کہتے ہیں آئی ٹک اے کیلکولیٹڈ رسک. اس نے بھی پلان پہلے سے بنا رکھا تھا کہ کینیڈا کے اندر میری جماعت جائے گی. افریقہ میں امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے 51-52 کے اندر فرمان بھیجے تعلیق مبارک سے کہ تم لوگ کانگو جاؤ. اور پھر فرمایا کہ کانگو ایسٹرن سائڈ میں نہیں اٹلانٹک تک پہنچو. پھر ایک تعلیق بھیجا اور اس بات کے لیے ریمائنڈ کرایا اور فرمایا کہ میں فیوچر میں تم کو کہوں گا, ایسا بھی ہوگا کہ تم کو کہوں گا کہ کراس دی اٹلانٹک. اس 51 سال کے اندر بہت سے لوگ خاص طور پہ تنزانیہ سے کانگو گئے, کچھ رہ گئے کچھ واپس آ گئے. چلو کانگو کے اندر جماعت بڑی ہو گئی لیکن امام جو چاہتے تھے وہ نہ ہوا کیونکہ ہم امام کی بات کو سمجھے نہیں. اور اس وقت کانگو میں بیلجین کانگو میں جا کے جو دکھ تکلیفیں ایک تو زبان کی اور دوسرے ادھر کے حالات کی, ہماری میجورٹی لوگ واپس چلے آئے. کوئی لوزمبورا تک جا کے چلا آیا, کوئی بورونڈی کے اندر اوپر کسی اور جگہ چلا گیا اور واپس چلا آیا, کوئی بکاوو تک گیا اور واپس چلا آیا. تھوڑے سے لوگ تھے کہ جو کنشاسا تک پہنچے. اگر ہم اس وقت امام کی بات کو سن کے عمل اگر کرتے تو دینداروں ہمیں یعنی ہم کو جماعت کو تکلیفیں کم ہوتی. ہم نے مانا نہیں, اب کیا ہوئے؟ تو مولا انتظار کرتے رہے انتظار کرتے رہے انتظار کرتے رہے. آخر وہ وقت آ گیا کہ اس نے وہ کیلکولیٹڈ رسک لیا اور ہم کو ادھر بھیج دیا. بہن بھائی ہمارے کینیڈا میں آ گئے, وسطی بڑھتی گئی الحمدللہ کافی بڑی جماعت ہو گئی. لیکن یہ جماعت ابھی بھی چھوٹی ہے, یہ جماعت آج بھی چھوٹی ہے. ہم اس وقت جتنے ہیں ان سے 3 گنا زیادہ جماعت ہم کو ادھر چاہیے اور انشاءاللہ ہوگی. میری آج کی بات بہت امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ میں ابھی وہ بات کرتا ہوں کہ جو شاید آپ کے مائنڈ میں کبھی نہیں ہوگی یا کسی نے آپ کو نہیں کہا ہوگا, مگر میں اپنا فرض پورا کر لوں. کبھی نہ کبھی 10-20 برس کے بعد کوئی یاد کرے گا کہ میں نے آپ کا دھیان کھینچا تھا. میں نے اپنی وعظوں کے اندر گئے 5-7 سال سے یہ کہنا بھی شروع کیا ہے, افریقہ میں بھی ادھر بھی, کہ وہ زمانہ نزدیک آ رہا ہے کہ جب امام زمان کو دنیا میں ایک زبردست لڑائی لڑنی پڑے گی. شاید یہ جوما نہ بھی ہوئے, دوسرا جوما ہوگا, شاہ کریم کا جوما نہیں ہوگا تو امام قاسم شاہ کا شاید زمانہ ہوئے. ابھی نہیں بات بنے گی مگر 125 سال کے بعد یہ بات بنے گی. ہمارے پیروں نے جو گنانوں میں لکھا ہے وہ سچ لکھا ہے. اور میں نے گنانوں کے اوپر جو کچھ بھی ابھی تھوڑے سے میں نے ریمارکس کیے ہیں اس میں میرا مقصد تھا اور وہ مقصد ابھی کہتا ہوں آپ کو. ہم کو 900,000 برس سے یہ چیتونی دی گئی کہ آہستہ 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 دنیا کے اندر ناستک واد, گناہ, بدماشی, شیطان پناہ, ایول چیزیں بڑھتی جائیں گی بڑھتی جائیں گی بڑھتی جائیں گی, بڑھتی جائیں گی. یہاں تک بڑھ جائے گی کہ دنیا میں مٹھی بھر سچے مومن رہیں گے, دنیا میں جینا مشکل ہو جائے گا. جو سچے مومن ہوں گے وہ دعائیں کریں گے کہ اے اللہ اب دنیا میں نہیں رہا جاتا, ایسی حالت ہو جائے گی. اور ہمارے پیروں نے اتنا بھی کہا ہے کہ 2.5% دنیا کے اندر دنیا کی آبادی کا حساب کرو تو 2.5% ہی سچے نیک اور مومن ہوں گے. کبھی 1 ابج کی 1 بلین کی آبادی ہوگی تو 100 کروڑ میں سے ساری دنیا کے اندر 2.5 کروڑ نیک اور اچھے لوگ ہوں گے. اسماعیلی نہیں, نیک اور اچھے لوگ ہر قوم کے اندر ہیں, اور اسماعیلیوں میں بھی سب نیک تو اچھے نہیں ہیں, اسماعیلیوں میں بھی بدماش اور شیطان جیسے ہیں. مگر یہاں تو میں بات کرتا ہوں نیک اور اچھے لوگوں کی, کہ 1 بلین اگر وسطی ہوئے, آج لگ بھگ 4.5 بلین کی وسطی ہے, اور کبھی میں 125-130 برس بعد کی بات کرتا ہوں تو کوئی نوائج نہیں کہ 22nd سینچری کے اندر آخر میں, 22nd سینچری کی آخر میں شاید دنیا میں 10 بلین آدمی ہوں. کبھی 10 بلین ہوئیں گے تو 10 ابج آدمیوں کے اندر آپ کو دنیا میں 25 کروڑ آدمی نیک شاید نہ بھی ملیں گے. لیکن پیروں نے کہا ہے کہ 20 میں سے 1/2 یعنی 2.5% ہوا, 20 میں سے 1/2 دنیا کے اندر دھرم ہوگا, 19.5 حصے گناہ اور پاپ ہوں گے, 97.5% بدیاں برائیاں ہوں گی, 2.5% اچھائیاں اور اچھے لوگ ہوں گے. تو جب یہ بات بن جائے گی عابد لوگ خدا سے دعائیں کریں گے اور دنیا کے اوپر گناہ اور بدیاں, شیطان پناہ اور ایول چیزیں زیادہ ہو جانے کے کارن سے زمین کانپے گی, زمین دروجے گی, دھرتی کمپ آئیں گے, وایوجوڑا آئے گا, پانی کے فلڈز آئیں گے, زمین بیمار ہو جائے گی. جس طرح بیماری میں پسینہ نکلتا ہے ایسا زمین کے اوپر فلڈز آئیں گے. بیماری کے اندر بدن کانپتا ہے, زمین کے اندر زلزلے آئیں گے جس کو ہم ارتھ کویکس کہتے ہیں. کسی کسی جگہ زمین اندر کی آگ باہر نکالے گی جس کو ہم والکینک فورسز کہتے ہیں. اس طرح سے زمین دکھی ہوگی کیونکہ گناہ کرنے سے زمین کو دکھ ملتا ہے, اور زمین دکھی ہونے کے کارن سے کیا ہوگا, اناج گھٹ جائے گا, پانی پینے کا گھٹ جائے گا, کھانا پینا گھٹ جائے گا, تندرستی گھٹ جائے گی, بیماری بڑھ جائے گی, موتیں جلدی جلدی ہوئیں گی, پھر بھی وسطی بڑھے گی, موتیں جلدی ہوئیں گی, ہزاروں آدمی ایک ساتھ فلڈز میں اور ارتھ کویک میں مر جائیں گے, پھر بھی بستی بڑھتی جائے گی. اور بستی بڑھ جانے کا بھی کارن پیروں نے کہا ہے. بستی کیوں بڑھے گی, ٹھہرو اس کو بھی میں کہتا ہوں آپ کو, اس میں ہم کو کیا کرنا ہے. تو اس طرح سے جب وہ وقت آ جائے گا, ایک طرف مومن دعائیں مانگیں گے, دوسری طرف زمین دکھی ہو رہی ہے, تب وہ اللہ کا نور اس زمانے کے اندر جو بھی امام کا وارہ ہوگا وہ امام نر قاسم شاہ کھڑے ہو کے ایک لڑائی ارینج کریں گے. دینت کالنگا کے ساتھ لڑائی لڑی جائے گی. دینت کالنگا کسی ایک انڈیویجول آدمی کا نام نہیں, ایول فورس کو دینت کالنگا کہا گیا, اور ان کا جو اس زمانے کے اندر لیڈر یا حاکم ہوگا وہ خود دینت کالنگا سمجھ لو. زبردست لڑائی ہوگی. اس لڑائی کے اندر دینت کالنگا کی طرف تو 97.5% آبادی ہوئے گی, میجورٹی ادھر ہوئے گی. کوئی نوائی کی بات نہیں ہے کہ ہندوستان کمیونسٹ ہو جائے, کوئی نوائی کی بات نہیں ہے کہ ساؤتھ امریکہ کے اندر بھی کمیونزم جو جاری ہے وہ بھی ہو جائے دنیا کے اندر کمیونزم بڑھے گا, یہ کمیونزم ہی دینت کا لنگا ہے. اس کے پاس سائنس بھی آئے گی, ایک زمانہ آئے گا شاید ہمارے پوترے دیکھیں یا ان کے بھی بیٹے دیکھیں, تھرڈ جنریشن کو شاید پتا لگے, لیکن ابھی سے ہم کو اس کی نشانیاں ملتی ہیں. سورج نکلا نہیں لیکن صبح کی پاؤ پھٹی ہے. اس طرح سے پیروں کے وہ گنان جو آج سے 900 برس پہلے کے 1000 برس پہلے لکھے گئے, ان کی آج لائن, روشنی کی لائن نظر آ رہی ہے. اور وہ یہ ہے کہ سائنس بڑھتی جاتی ہے, بڑھے گی, چائنا پاورفل ہوئے گا, بہت پاورفل ہوئے گا, ساری دنیا مل کے بھی چائنا سے گھبرائے گی. امریکہ کی کوئی کلاس نہیں ہوگی اس وقت چائنا کے سامنے, نہ رشیا کی کوئی کلاس ہوئے گی. یہی چائنا ہے کہ جو ساری دنیا کو ہلائے گا. جب وہ لڑائی لڑی جائے گی تو اپنا تو لشکر بہت تھوڑا ہوئے گا. میں نے آپ کو کہا 2.5% دنیا میں نیک ہوئیں گے, اور وہ سب کے سب نیک آدمی حضرت امام کے مرید تو نہیں ہوں گے نا. حضرت امام کو ماننے والے تو شاید 0.5% ہوں گے, اور ان ماننے والوں کے اندر بھی دکھ میں پڑ کے جان دینے والے, لڑنے والے, قربانی دینے والے, مولا کی خاطر مرنے والے تو بہت تھوڑے ہوں گے. تو مولا کا لشکر بہت تھوڑا ہوگا, تو یہ تھوڑے لشکر سے مولا لڑنے کیسے جائے گا؟ تو ہم کو پیروں نے کہا ہے کہ اس وقت روحانیاں آئیں گی. روحانیاں 5 کروڑ لے کے راجا پہلاج آئے گا. ہندو نام سن کے ہمارے بہت سے بھائی بھڑکتے ہیں, اور خاص طور پہ پاکستانیوں کو ہندو نام سے نفرت ہو گئی ہے. مگر گنانوں کے اندر ہندو نام نہیں, آپ راجا پہلاج کی جگہ کچھ اور رکھ دو, پہلوان خان رکھ دو. ہریش چندر کہتے ہو تو اس کی جگہ حرمت خان کر دو. ہم کو نام سے کچھ بات نہیں, مگر اس کے اندر چھپی ہوئی بات کو تو سمجھو. یوگیشور کو یار خان کہہ دو. تو راجا پہلاج 5 کروڑ لے کے آئیں گے, راجا ہریش چندر 7 کروڑ کا لشکر لے کے آئے گا, یوگیشور کے ساتھ 9 کروڑ روحانیاں ہوں گی. یہ 33 کروڑ روحانیاں بھی صدر دین کے بھی 12 کروڑ ساتھ ہیں. تو پیر کہتے ہیں کہ یہ سب روحانیاں آئیں گی, 4 یوگ کی روحانیاں آئیں گی. ہم لوگوں کو نوائی لگتی ہے. قرآن پاک اللہ فرماتا ہے, اے محمد یاد کر اپنی اس بات کو کہ بدر کی لڑائی میں تیرے پاس تھوڑے سے آدمی تھے. بدر کی لڑائی ہوئی, پہلی لڑائی اسلام کی, جس میں 313 مسلمان تھے, 1050 کافر تھے, اور سارے عربستان کے اندر مانے ہوئے مشہور یودھے ادھر تھے بنی امیہ کے. 313 مسلمان تھے جن کے 3 آدمیوں کے پاس تلواریں تھیں, صرف 3. گھوڑا تو ایک آدمی کے پاس نہیں تھا. کئی آدمیوں نے لڑنے کے لیے لوہے کے ڈنڈے اٹھائے, کسی نے لکڑی اٹھائی, کسی نے جھولی میں پتھر بھر لیے, اور کچھ ایسے بھی تھے کہ اونٹ کے پاؤں کی ہڈی لے کے آئے لڑنے کے لیے بدر کی لڑائی میں. تو اللہ قرآن شریف میں فرماتا ہے, محمد یاد کر کہ بدر کی لڑائی میں ہم نے 3000 فرشتے بھیجے تمہاری مدد کرنے کے لیے, جن کو تم نہیں دیکھتے تھے لیکن کافر دیکھتے تھے. وہ فرشتے جو اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے, اللہ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کو فرشتے نظر نہیں آتے تھے لیکن کافروں کو نظر آتے تھے. بدر کی لڑائی میں اگر خدا نے فرشتے بھیجے تھے تو ہم کو نوائی لگتی ہے کہ اس بڑی لڑائی کے اندر روحانیاں آئیں گی. انہی روحانیوں کو فرشتے کہتے ہیں نا, روحانیاں آئیں گی. صرف بدر کی لڑائی میں نہیں, خندق کی لڑائی میں بھی اللہ نے فرمایا میں نے فرشتے بھیجے تھے. اسلام کی لڑائیوں میں خدا نے روحانیاں بھیجی تھی مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے. یہاں بھی ایسا ہوگا کہ جب امام زمان, اس زمانے کا امام, جب یہ زبردست لڑائی لڑے گا دائنس کالنگا کو دنیا میں ختم کرنے کے لیے اٹھے گا, جس کو کرسچن لوگ خیال کر رہے ہیں کہ جیسس واپس آئے گا, ہندو کہتے ہیں نکلنکی اوتار ظاہر ہوگا کہ جو دنیا میں سے ادھرم مٹائے گا, اور یہ مسلمان کسی مہدی کا انتظار کرتے ہیں. ارے وہ یہی ہوئے گا جو آج ہمارے پاس بیٹھا ہے, جس کو لوگوں نے پہچانا نہیں, لیکن ہم جانتے ہیں کہ کون آئے گا. اور اس وقت چار جگ کی روحانیاں یعنی فرشتے, وہ مومن کے جو گزر چکے ہیں اعمال اچھے کر کے, عبادت کر کے, اور فرشتے بن گئے ہیں, عالم روحانی کے اندر ہیں, ان فرشتوں کو, ان روحانیوں کو خدا حکم کرے گا کہ دنیا پہ جا کے مومنوں کی مدد کرو. اور یہ جو پیروں نے لکھا ہے کہ 33 کروڑ دیوتا یا روحانیاں آئیں گی, تو وہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے, وہ آئیں گی. اور دلداروں کئی روحانیاں, وہ روحانیاں کئی اس وقت روحانی عالم میں آئیں گی, لیکن کئی بڑی بڑی روحانیاں دنیا میں جنم لیں گی. دنیا میں جنم لینے کی بات جب آئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بھی کہا ہے کہ انسانوں کی مدد کے لیے ہم جو دنیا کے اندر نبی بھیجتے ہیں, تو کبھی کبھی ہم فرشتوں میں سے نبی بنا کے بھیجتے ہیں. ابھی نبی بنا کے بھیجتے ہیں تو کس طرح سے بھیجتے ہیں؟ جنم لیتے ہیں تو نا, نبی نے تو جنم لیا نا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بہت سے فرشتوں کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا, تو وہ فرشتوں نے جنم لیا, انسانی روپ میں پیدا ہوئے. تو کبھی آج ہم یہ بات مانے اسی طرح سے جیسے اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم کو پیر کہے کہ وہ بہت سی بڑی بڑی روحانیاں دنیا میں جنم لیں گی, تو کوئی نوائی نہیں, کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس چیز کا اشارہ کیا ہے. تو مومنوں, اس چیز کے لیے انتظار کرو. بھلے ہماری تھرڈ یا فورتھ جنریشن میں وہ بات بنے گی, لیکن آج ہم کو کیا چاہیے؟ آج یہ چاہیے کہ ہم امام زمان کے مذہب کی مدد کرنے کے لیے جو کچھ ہم سے بن سکے ہم کریں. دیکھو کینیڈا کے اندر اتنی بڑی دھرتی ہے, ایک تو کینیڈا کی خود کی کینیڈا کی وسطی جو ہے بہت کم ہے, ہارڈلی 23 ملین ہے. دوسرا ہم ادھر آئے ہیں, ہماری نوی جماعت ادھر بنی ہوئی ہے. مومنوں, کینیڈا کی جماعت کو بہت کام کرنا ہے نیکسٹ 100 ایئرس, بلکہ اس سے بھی بڑھ زیادہ کینیڈا کی جماعت کو بہت کام کرنا پڑے گا. کینیڈا کی جماعت کے اوپر بڑی بڑی جواب داریاں آئیں گی. ساری دنیا کے اسماعیلیوں کی لیڈرشپ کینیڈا جماعت کو لینی پڑے گی. اس لیے میں آج اتنی باتیں کرنے کے بعد میں ایک اور اشارہ کرتا ہوں کہ اپنی جماعت کے اندر ایسا مت کرو کہ ہماری اولاد نہ ہوئے. ہر ایک اسماعیلی فیملی کو کم از کم 1-2 بچے ضرور پیدا کرنے چاہیے, تاکہ وہ روحانیاں جو دنیا میں آنے والی ہیں ان کو آنے کے لیے ہم مدد روپ بنے, ان روحانیوں کو پیدا ہونے کے لیے چانسز دو. برتھ کنٹرول جب تلک کے بہت ضرورت نہ ہو مت کرو. اور نیولی ویڈڈ جو ہیں ان کو فرسٹ 3 یا 4 یا 5 ایئرس کے اندر ضرور بچے لینے چاہیے. ہماری وسطی ادھر بہت کم ہے, اپنی اولاد کو گھٹاؤ مت. ہمارا برتھ ریٹ ادھر بڑھنا چاہیے تاکہ وہ آنے والی روحانیاں دنیا کے اندر کام کر سکے. انشاءاللہ ہمارا ایمان ادھر بڑھے گا, ادھر بہت اچھی اچھی روحانیاں پیدا ہوں گی, بہت اچھے اچھے مومن پیدا ہوں گے, عابد ہوئیں گے, عالم ہوئیں گے, پاورفل روحانیاں ہوئیں گی. مگر ہم کو ان کے لیے بھی مدد کرنی ہے. ایک تو یہ ہے جیسا میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا برتھ ریٹ زیادہ ہونا چاہیے, دوسرا یہ ہے کہ عبادت زیادہ کرو, اپنی فیملی لائف مضبوط کرو. میں نے پہلے ہی اپنی وائس جو ادھر ڈان ملز میں کی اسی دفعہ یہ مسافری میں, میں نے اس کے اوپر زور دیا کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ گئے 10-12 سال میں کینیڈا کے اندر ہم انڈیا پاکستان اور میجورٹی افریقہ کے لوگ آئے ہیں, ہماری ادھر آ کے فیملی لائف بگڑ گئی ہے, میاں بیوی لڑتے ہیں, مہینہ 2 مہینے شادی بھی نہیں چلتی. ادھر آ کے ہمارے طلاق زیادہ ہو گئے. یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ ہم اپنے اسماعیلی مذہب کو سمجھے نہیں. ہمارے اندر سیلفش بنا آ گیا ہے, عورتوں میں بھی مردوں میں بھی. اکیلا رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں جو ہمارے مذہب کے خلاف ہے. اپنی فیملی لائف کو اچھا کرو, اپنی میرڈ لائف کو مضبوط کرو, اچھا بنو, اچھا بنو. ہمارے اندر سے بدیاں برائیاں دور ہونی چاہیے اور اپنے مذہب کو سمجھ کے ہمیں اپنا مذہب مضبوط کرنا چاہیے, ہماری جماعت کو مضبوط بنانا چاہیے. ایک ٹوٹی ہوئی اینٹ ہوئے اس کو ہم چنتر کے اندر کنسٹرکشن میں یوز نہیں کرتے. اسی طرح سے ایک انڈیویجول اسماعیلی اگر وہ خراب ہے تو ساری جماعت کی کنسٹرکشن کے اندر وہ ٹوٹی ہوئی اینٹ کمزور ہوئے گی. ہر ایک انڈیویجول اسماعیلی کو اپنے آچار وچار عمل اعمال میں, بیہیویئر میں, کیریکٹر میں, تھنکنگ میں, عبادت میں, بندگی میں مضبوط ہونا چاہیے. ایک ایک انڈیویجول ایک ایک اینٹ کے برابر ہے اور ہماری جماعت ایک محل کی برابر ہے, ایک اعلیٰ درجے کی زبردست کالوسل بلڈنگ کے برابر ہے کہ جس کو ہمیں ریپیئر کرنا نہیں بلکہ نوے سر سے بنانا ہے. اور ہم اسی طرح نوے سر سے بنائیں گے. اگر آج ہماری اس وقت کی 1985 کی جماعت اگر مضبوط نہیں بنے گی تو 2000 کے بعد کی جماعت کمزور ہو جائے گی. ہمیں مضبوط کرنا ہے. تو یہ امام کی واڑی ہے, یہ حضرت امام کا باغیچہ ہے, یعنی جماعت حضرت امام کا باغیچہ ہے. اور حضرت امام نے نئی زمین خرید کے نویسر سے ادھر نرسری بنا کے, نویسر سے ادھر چھوڑ لگائے, باغیچہ بنایا, پھل پھول لگائے. اس کو کھاتر کی ضرورت ہے, اس کو پانی کی ضرورت ہے, اس کو ہر طرح کی پوشن کی ضرورت ہے تاکہ یہ درخت مضبوط بنے اور اچھے اچھے خوبصورت پھل لگے. جماعت میں, کنبوں میں, قبیلوں میں, آپس آپس میں, بھائی بہن میں, باپ بیٹے میں, بھائی بھائی میں, وائف ہسبینڈ میں, ہر لحاظ سے پریم اور محبت بڑھاؤ. ایک دوسرے کی مدد کرو, ایک دوسرے کے لیے دکھ اٹھانا پڑے ارے بڑی خوشی سے اٹھاؤ, کبھی اس کا بھلا ہوتا ہے. اس آم کو یاد کرو جس کا میں نے ابھی داخلہ دیا ہے کہ آم خود مٹ جاتا ہے لیکن دوسرے کا پیٹ بھرتا ہے, اس کو سکھ اور خوشی اور طاقت دیتا ہے. ہمارا حال ایسا ہے. مولا آپ کو سکھی آباد کرے, ایمان کی سلامتی دے وے, حقیقتی سمجھ دے وے, دین دنیا میں آبادی دے وے. مولا نیک امیدیں پوری کرے, دسواں سکریت میں پورا رکھے. مولا فرمان بردار مومن بناوے. مولا اپنی معرفت دے وے. مولا حاضر امام روحانی قوت زیادہ کرے. مولا آپ کو اندر باہر نور سے بھر دے وے. مولا حاضر امام آپ کی اعلی اولاد کو نورانی بناوے. مولا حاضر امام دین میں دنیا کے اندر ہر ایک مشکل, مصیبت, بلا, آفت, بیماری دفع کرے. مولا آپ کو لمبی تندرستی والی عمر دے وے. مولا آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. مولا آپ پہ ہمیشہ راضی رہے, آپ کی عبادت کو قبول کرے, آپ کی دعاؤں میں اثر پیدا کرے. مولا حاضر امام ہمیشہ اپنی چھتر چھایا میں رکھے. زہر باٹن کی دعا کرے.
خانہ ودان, خانہ ودان.